حسین
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین
عزائے حسین در سے گائے
یا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقني الحميد وبلغ الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله عليه وسلم دوبارہ مقربت کا آدم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اس مقصد زندگی اور عبادت کی وجہ سے مجالس میں تشریف لاتے ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا برملا اعلان کر رہا ہے کہ اے انسانوں تین اس کائنات میں ولایت ہیں ایک میں اللہ تمہارا ولی میرا رسول تمہارا ولی ہے اور حالت وقوع میں زکات دینے والا علی تمہارا ولی ہے معاشرے میں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے دو ولایتوں کا تو اقرار کیا لا الہ الا اللہ بھی کہا محمد رسول اللہ بھی کہا لیکن ایک اور فرقہ تھا جس نے قرآن کی آیت کے روح کے مطابق علی ولی اللہ کا بھی اقرار کیا اب اس بحث میں نہیں پڑھتے نہ ہی ہمیں یہاں پر ولایت امیر المومنین کسی کے لیے ثابت کرنی ہے جن کے لیے ثابت ہے گفتگو ان کے لیے ہے کہ ولایت ایک نظریہ ہے کہ تمہارا نظریہ ہے کہ اس کائنات پر کس کی ولایت ہے پروردگار عالم کی ولایت ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا تابع ہے کائنات کا ذرہ ذرہ یعنی وہ ذرہ جس میں شعور نہیں ہے وہ بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے تو اس سے زیادہ تو بدرجہ اولا اس کو خدا کا تابع ہونا چاہیے جس کے وجود میں عقل ہے جس کے وجود میں فہم ہے جس کو خدا نے انسان بنایا لیکن یہی انسان سرکش بن جاتا ہے کیونکہ اس نے نظریے کے اعتبار سے بھی اپنے نظریے کو سمجھا نہیں مثلا کہا تو ہے کہ لا الہ الا اللہ خدا ہے لیکن یہی کلمگو کا سر قلم کرتا ہے یہی کلمگو کی عزتوں کو پامال کرتا ہے اگر اس نے لا الہ الا اللہ سمجھا ہوتا یہ کبھی بھی ایسے اعمال مبتلا نہ ہوتا اب خود لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی آواز آتی ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی ایک پاور خدا نے آپ کو دیا ہے اس پاور کا نام ہے غور اور فکر جب تک تو فکر نہیں کرتا تب تک تو نتیجے تک نہیں پہنچتا بھائی آپ کے جیب میں موبائل ہے سگنل آئے جا رہے ہیں آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں لیکن یقین سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہو کہ بھائی یہ میری آواز وہاں جاتی کیسے تو ہم استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ میری آواز میں کراچی سے بیٹھ کے کوئٹہ والے سے بات کرتا ہوں حیدرآباد والے سے بات کرتا ہوں یہ ٹیکنیکل کون سی چیز ہے جو میری یہاں کی آواز کو وہاں پہنچا رہی ہے تو انسان اشیاء کو استعمال کرتا ہے پر سوچتا نہیں ہے پانی پیتا ہے پر یہ نہیں سوچتا کہ دینے والا کون ہے مجلس میں آتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا مجھے بلانے والا کون ہے بس اس کے قدم چلے ہی آ رہے ہیں تجھے ہدایت کیوں مل رہی ہے یقیناً کوئی چیز بیک پہ ہے جو تجھے ان چیزوں میں لاتی ہے تو اے انسان جس طرح حسین کی محبت تجھے مجلس میں کھینچ کے لاتی ہے اسی طرح کوئی اور اشیاء ہیں جو تجھے شیاطین کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں تو کب سمجھے گا فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جب تو سوچے گا جب تک سوچے گا نہیں تجھے ہدایت نہیں ملے گی میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ایک ہی جملہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم خدا ہمیں ہدایت دے یہ لشکر یزید میں بھی پڑھا جا رہا ہے یہ لشکر حسین میں بھی پڑھا جا رہا ہے اور حسین ہی پڑھ رہے ہیں تو ہدایت مل رہی ہے یزید ہی پڑھ رہے ہیں تو ضلالت مل رہی ہے خدا ہدایت کی دعا تو ایک ہی ہے اگر حر نے دعا کی ہے تو حر کو تو حسین کے لشکر تک لا رہا ہے لیکن یہی دعا شمر بھی اپنی نمازوں میں کر رہا ہے ابن سعد بھی اپنی نمازوں میں کر رہا ہے نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے وہ بھی اسی آیت کو پڑھتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم خدا ہمیں ہدایت دے لیکن پروردگارہ ماجرا کیا ہے کہ شمر قاتل بن رہا ہے، ہر ناصر بن رہا ہے، جملہ تو ایک ہی ہے، ایک قاتل بن رہا ہے، ایک ناصر بن رہا ہے۔ تو نے خود کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے خدا، شمر بھی کہہ رہا ہے مجھے ہدایت دے، لیکن تو اسے ہدایت دے نہیں رہا، اور ہر جب دعا کر رہا ہے تو مجھے حسین کے قدموں میں لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ پروردگار، ماجرا کیا ہے؟ الفاظ تو وہی ہیں، دعا تو وہی ہے، تو اللہ کی آواز آئے گی۔ اے میرے بندو، شمر بھی یہ جملے دہرا رہا تھا، شمر بھی ان جملوں کا ذکر کر رہا تھا، اور بھی ان جملوں کا ذکر کر رہا تھا، لیکن فرق یہ ہے، شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو ہدایت اسے ملتی ہے جو فکر کرے۔ یہ مکتب صاحبان فکر کا مکتب ہے۔ نو محرم کی مجلس میں بتاؤں گا کہ اس کو رسم میں کیسے بدلا جا رہا ہے۔ جب یہ رسم بن جاتا ہے تو اس میں پھر ہر شے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جب حسین کی آزاداری عبادت بن جائے تو عبادت کی حدود ہوتی ہیں، عبادت کی قیود ہوتی ہیں۔ عبادت رسم نہیں ہے کہ مثلا میں نماز کو رسم بنا لوں، جب رسم ہے تو جس طرح مناؤ تمہاری مرضی، لیکن جب عبادت ہے تو صبح کی رکعت، دو رکعت، تین بھی کی تو نماز باطل ہے۔ اگر عبادت ہے تو وضو دقیق ہے، جس طرح اس نے کہا اس طرح تمہیں کرنا ہے، پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر بازوؤں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ عبادت صوفیوں والی عبادت نہیں کرنی کہ کہیں کہ ہم رقص بھی کریں تو عبادت ہے، وہ رقص ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ایسے ہی کی جاتی ہے جس طرح تجھے شریعت نے بتائی۔ اب انسان ان چیزوں سے دور کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نظریے کوئی مضبوط نہیں کر رہا، یہ اللہ کو مان تو رہا ہے لیکن اس خدا کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ بھائی ایسا کیا ہے اللہ کی توحید اور اطاعت میں کہ حسین سب کچھ لٹا رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے کہ پوری پوری رات ہزار رکعت نماز پڑھنا؟ کیا مل رہا ہے مولا علی کو؟ امام سجاد کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی۔ کوئی تو کشش ہے نا توحید پروردگار عالم، کہ جتنے توحید کے ماننے والے پروانے ہیں وہ خود کو توحید کے ارد گرد اپنے وجود کو فنا کر رہے ہیں پروردگار عالم کے لیے۔ تو میرے عزیز، تو تب تک عاشق نہیں بنے گا جب تک حسن نہ دیکھے۔ بغیر دیکھے کوئی عاشق بنتا ہے کیا؟ اچھی آواز سنو گے پسند آئے گی، اچھا چہرہ دیکھو گے پسند آئے گا، اچھا قلم پڑھو گے تو پسند آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب میں اپنے خدا کو پڑھوں گا نہیں، جب میں اپنے خدا کو دیکھوں گا نہیں، اگر علی کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لے پھر وہی عشق اس کے وجود میں آتا ہے جو علی ابن ابی طالب کے وجود میں۔ میسم کے وجود میں ایسا کیا تھا جس نے عشق علی ابن ابی طالب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ عاشق بننے کے لیے معرفت کا آنا ضروری ہے، اور معرفت کے آنے کے لیے اسٹڈی کرنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے۔ عقلی اعتبار سے وہ مومن کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا جو ڈیلی بیسس پہ کم از کم 20 صفحے اپنے دین کو اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے۔ میں 2-2 گھنٹے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا ہوں لیکن میرے پاس 20 صفحوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے پہلی دلیل دی، دلیل حدوث، کہ کائنات بنی ہے، کل تھی یا آج کوئی ہے اور کل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ ہم جتنے بھی لوگ اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں یہ ممکن الوجود ہیں۔ آج ممکن ہے آپ کا وجود، اور اس ممبر پر کئی لوگ آئے اور کئی لوگ چلے گئے، آج زمینوں کے نیچے دفن ہیں۔ ہمارا ہونا اور ہمارا نہ ہونا بتاتا ہے کہ میرا وجود کا اس کائنات میں نہ ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ایسا وجود ہے جس کا کائنات میں ہمیشہ ہونا ضروری ہے، جو ان تمام تر ممکنات کو خلق کرے، جس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تفصیل ہم نے بیان کی۔ دوسری دلیل ہم نے دی برہان نظم، کہ کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ناظم موجود ہے۔ اگر تمام تر ستارے تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو جائیں تو کائنات تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ آج چوتھی دلیل آپ کو دینے والا ہوں، وہ دلیل ہے علت و معلول، کہ کائنات میں، جس کو اردو میں کہیں سبب، کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے بننے کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کا سبب آپ کے والد ہیں، آپ کے والد کا سبب ان کے والد ہیں، ان کے والد کا سبب ان کے والد ہیں۔ تو دنیا کہتی ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی کائنات میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو بالآخر عقل کہتی ہے میں کہیں پر جا کر رکوں تو صحیح، اگر جلتا جاؤں گا اس کا سبب ہے، اس کا سبب ہے تو کہیں پہ رک نہیں پاؤں گا۔ تو عقل کا تقاضا ہے کوئی ایسی ہستی ہو جس کے بننے کا کوئی سبب نہ ہو۔ تو سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کا نام ہے مٹیریل، اس چیز کا نام ہے مادہ. جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہ مادہ ہے, مٹیریل چیز ہے. تو کہتے کائنات کے بننے کا سبب, وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ ہمیں رکنا ہے, اور اس شے کا نام کیا ہے, مادہ ہے, مٹیریل ہے. تو اس کائنات کو کس نے بنایا؟ مادے نے بنایا, مٹیریل نے بنایا. اب یہاں پہ آپ ان کو دلیل دینا پسند کریں اور اپنے عقل سے ان کو دلیل دیں تو آپ دلیل دے سکتے ہیں. آپ یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کائنات میں جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں, مٹیریل میں ایموشن نہیں ہوتا, مٹیریل میں شعور نہیں ہوتا, مٹیریل میں فکر نہیں ہوتا. جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں اسے نہ خوشی کا احساس ہے, اسے نہ غم کا احساس ہے, اس میں نہ فکر ہے, اس میں نہ علم ہے. لیکن جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ تو علم سے بھری ہوئی ہے. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ علم سے بھری ہوئی ہیں, اس میں ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات, کائنات کا افضل ترین جو وجود ہے وہ عقل انسان ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ مٹیریل جس میں عقل نہیں ہے وہ عقل کو خلق کر دے؟ بھائی میرے ہاتھ میں واچ ہے نا, بچہ پوچھے یہ واچ کیسے بنی, میں کہوں ایسے ہی بن گئی, خود بخود بن گئی. تو کہے گا کیسے خود بخود بن سکتی ہے, اس واچ میں اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس کو بنانے کے لیے کوئی ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے. تو کائنات جس میں اتنا علم بھرا ہوا ہے, کائنات جس میں علی بھی ہے, جس میں محمد بھی ہے, جس میں حسین بھی ہے, جس میں مدینۃ العلم ہے, تو جو اس کا بنانے والا ہے وہ بھی عالم کل ہوگا. اتنی بڑی کائنات ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹیریل اس کائنات کو بنا دے؟ تو جس شے میں علم نہیں ہے وہ کسی ایسی شے کو خلق نہیں کر سکتی جس میں علم موجود ہے. دوسری چیز, جو مٹیریل ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا ہوتا ہے. جو ممبر ہے 10 سال کے بعد پرانا ہو جائے گا, موبائل لیا پرانا ہو جائے گی, گاڑی نہیں پرانی ہو. یہیں تک آپ کا جو جسم ہے آج تر و تازہ اور جوانہ ہے, اور 20 سال کے بعد یہی جسم کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا. اور جو چیز پرانی ہوتی ہے اسے فنا ہوتی ہے. جو چیز پرانی ہو جائے, جسم پرانا ہو گیا, فنا آئے گی, اس کو آپ زمین میں دفن کر لیں گے, مٹی میں مل جائے گا. اور فرمایا جس سے فنا آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم وہاں فرماتے ہیں فیاض مطلق ہے, لہجہ لہجہ زمین کو اپنا فیض دے رہا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اس کا فیض رک جائے کائنات تباہ و برباد ہو جائے. اور کس کے ذریعے سے فیض دے رہا ہے؟ پر میں جب وہ فیض نازل کرتا ہے تو کائنات میں کسی نہ کسی ولی خدا کا ہونا ضروری ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول جب معراج پر جاتے ہیں تو اصحاب فرماتے ہیں جب رسول معراج پر گئے جس پانی سے وضو کر رہے تھے اس پانی نے بہنا چھوڑ دیا, بستر کی گرمی وہیں پر تھم گئی, کونڈی نے ہلنا چھوڑ دیا. اللہ جانے حدیث معراج بہت بڑی ہے, کتنی دیر معراج پر رہے, برزخ میں کیا عذاب ہوئے, برزخی جنت میں لوگوں نے کیا نعمتیں پائیں, تمام تر چیزوں کو دیکھ کر جب اس کائنات میں پھر واپس آئے فرماتے ہیں بس مصطفیٰ کا آنا تھا, کونڈی نے ہلنا شروع کر دیا, پانی نے بہنا شروع کر دیا, بستر کی گرمی وہیں سے شروع ہو گئی. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنی دیر وہاں پہ رہے؟ ہمیں نہیں معلوم, لیکن یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, جب آپ کائنات نہیں تھے تو کائنات تھم گئی تھی, اور جب آپ کائنات میں واپس آ گئے تو گویا کائنات میں زندگی آ گئی, کائنات میں حرکت آ گئی, پرندوں نے اڑنا شروع کر دیا, ہواؤں نے چلنا شروع کر دیا, سمندروں نے بہنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ماجرا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہماری مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح تمہارے بدن میں روح ہے. جب تک روح ہے تو بدن حرکت میں رہتا ہے, جب روح نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے. اور میں جب کائنات میں نہیں تھا گویا روح کائنات کائنات میں نہیں تھی, جب میں کائنات میں واپس آیا تو یا کائنات کے بدن میں روح واپس آ گئی. تو اے مسلمان آج تو مانتا ہے کہ رسول خدا ظاہراً دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن یہ بتا تجھے رزق بھی مل رہا ہے, تجھے اولاد بھی مل رہی ہے, کائنات کی ہوائیں بھی چل رہی ہیں, چڑچڑیائیں چہچہا بھی کر رہی ہیں. تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات چل رہی ہے. جس کے صدقے میں تو سانسیں لے رہا ہے, جس کے صدقے میں ہوائیں چل رہی ہیں, جس کو بعض صوفیہ قطب اعظم کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی قطب اعظم کا ہونا ضروری ہے. جب انسان سوچتا ہے تو خدا اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے.
تو اس کائنات کی علت پروردگار عالم ہے، معلول تیرا وجود ہے، علت اور معلول، بنانے والا علت ہے، جسے بنایا ہے اسے معلول کہا جاتا ہے۔ تو علت العلل تمام تر کائنات کے اسباب کا جو مسبب الاسباب ہے وہ وجود پروردگار عالم ہے، جس کائنات، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بولنے کی توانائی تھی، جس نے رزق دیا، جس نے دولت دی، جس نے علی کے ذکر کی نعمت دی، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، خود ذکر اہل بیت کو سننا یہ بھی رزق ہے۔ فرمایا وہ ہے علت علل پروردگار عالم۔ اب دوسری ولایت ہے رسول خدا کی ولایت۔ اگر اسی ولایت کا نظریہ کمزور ہو تو مسلمان اعتراض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے رسول خدا کس کس کی جا کر مدد کریں گے، مولا علی کس کس کی جا کر مدد کریں گے؟ ہم نے دلیل دی، جس کے پاس تھوڑی جزوی ولایت تھی آصف ابن برخیہ، اس نے بھی ایک لمحے میں تخت بلقیس کو لا دیا۔ ان کے پاس تو ولایت کملی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم نے امانت الہی کو آسمانوں کو دینا چاہا، آسمان میں لینے سے انکار کر دیا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، زمین نے انکار کر دیا، اور جس نے اس امانت الہی کو لیا وہ روح مصطفیٰ تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ولی خدا کا پاور کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کہوں کہ روح ولی خدا میں کشش ہوتی ہے، روح ولی خدا میں کشش ہوتی ہے، جس طرح زمین میں کیا ہے، کشش ہے۔ بڑے سے بڑا جہاز ہے وہ زمین پہ کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے سیارے بھی آئیں تو زمین پہ گر جاتے ہیں، کیونکہ زمین میں کیا ہے، گریویٹی ہے۔ اب وہ وجود جس کی طاقت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اس کے وجود میں کتنی کشش ہوگی، اس کے وجود میں کتنی گریویٹی ہوگی۔ یہ کشش حسین ابن علی ہے کہ لوگ حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں، یہ کشش حسین ابن علی ہے کہ دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے کربلا جاتی ہے۔ ورنہ دشمن نے کتنا چاہا کہ امام حسین کے ذکر کو، یہاں تک کہ قبر حسین کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی۔ آپ تاریخ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے، متوکل نے درخت لگائے، کھیتے لگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن سیدہ زینب کے جملے ہیں کہ میرے لال سجاد، تیرے چہرے پہ میں پریشانی دیکھ رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اسی سرزمین پر ہمارے شیعہ آئیں گے۔ یہ جملے ہیں بیوی، یہاں پہ دکانیں لگیں گی، یہاں پہ زائر آئیں گے، یہ محل رجوع زائرین ہوگا، یہ محل شفا ہوگا، یہ محل رجوع ہوگا، یہاں سے لوگ معرفت پروردگار عالم حاصل کریں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی وجود میں اتنی کشش ہو۔ تو ارے جب زمین میں اتنی کشش آئے تو تصور کرو وجود مصطفیٰ میں کتنی کشش ہو۔ اب تھوڑا سا اپنی روح کو سمجھیے، تو پھر میں اہل بیت کی ولایت کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ روح ہے امر، رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، کیونکہ یہ امر پروردگار عالم ہے تو اس روح میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے۔ مادہ یا یہ جسم اس لیے خالق نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ محدود ہے دو چیزوں میں، ایک زمان میں محدود ہے، دوسرا مقام ہے۔ اگر میں اس امام بارگاہ شہدا میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں پر محدود ہوں، میں جعفر تیار میں نہیں ہوں، میں کہیں اور پر نہیں ہوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر نہیں ہوں۔ آپ زمانے اور مکان کے قیدی ہو، جب تم نے ولی خدا کو بھی زمان اور مکان کے اندر قیدی سمجھا تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں رسول اتنی جگہوں پہ کیسے جا سکتے ہیں، ایک وقت میں مولا علی 40 لوگوں کے گھروں پہ کیسے جا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ آصف ابن مرخیہ ایک ہی وقت میں دو جگہوں پہ جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ اس کی روح میں کشش زیادہ ہے، اس کے پاس اللہ کی ولایت ہے۔ تھوڑی سی مثال ہوتا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ رات کو آپ نے خواب دیکھا، مثال کے طور پہ سچے خوابوں کی بات کر رہا ہوں، آپ نے خواب میں دیکھا کہ پشاور میں یا کوئٹہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے،
اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, خواب کے عالم میں آپ نے دیکھا, اور صبح آپ اٹھے اور آپ کو فون آ گیا کہ آج ان کا واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آپ کی روح کو خواب کے عالم میں ایک واقعے کا پہلے سے پتہ چلا, کیونکہ جسم زمانے کا بھی قیدی ہے, مکان کا بھی قیدی ہے, پر روح نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے. روح میں اتنا پاور ہے, یہ زمانے میں سفر کرتی ہے, یہ مکانوں میں سفر کرتی ہے. اب مصطفیٰ کی روح کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ ایک لمحے میں معراج پہ چلے جائیں. علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سلمان کو دفن کرنے کے لیے مدائن میں چلے جائیں, کیونکہ ان کی روح کی طاقت, اب میری روح کی طاقت بہت کم ہے, اتنی طاقت ہے کہ میری روح ایک دن کا واقعہ, دو دن کا واقعہ, وہ بھی خواب کے عالم میں, کیونکہ میں نے اپنی روح کو پاک نہیں کیا, میری روح اتنی ولایت اہل بیت سے متصل نہیں ہے, تو لہٰذا یہ خواب کے عالم میں دیکھتی ہے. لیکن جو ولی خدا ہے وہ خواب کے عالم میں نہیں ہے, وہ بیداری کے عالم میں, ہزار عالموں میں سفر کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے حبیب تو صرف دنیا والوں کے لیے نہیں آیا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. تو اگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کی رحمت کا ہر جگہ جانا کیا ہے؟ ضروری ہے. ان کے وجود میں کیا ہے؟ کشش ہے. آپ کی روح میں اتنی کشش ہے کہ صرف آپ کا بدن اس کی بات کو مانتا ہے. یہ میرا جسم کیا ہے؟ مٹیریل ہے, مادہ ہے. تو اس مادے کو اٹھا کون رہا ہے, بٹھا کون رہا ہے؟ اور یہی انسان جب مر جاتا ہے تو ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں, پاؤں چلتے کیوں نہیں, آنکھیں کھلتی کیوں نہیں, کان سنتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے روح کی کشش کیا ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے. اللہ پوری کائنات پہ محیط ہے, لیکن جو میری روح کا احاطہ ہے وہ صرف میرے جسم پر ہے. اب جو حکم جسم کو روح دیتا ہے, کیونکہ پورا جسم میرا روح کی کشش اور اختیار میں کھڑا ہوا ہے, جیسا روح کہتی ہے ویسا جسم کرتا ہے. لیکن یہ کمال ہے میری روح کا جو صرف امر ہے. اب تصور کرو جس کی روح اول الامر ہوگی اس کی روح کا کمال کیا ہوگا. میری روح میں اتنی کشش ہے کہ میں صرف اپنے جسم کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں, اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں, لیکن جس کی روح اول الامر ہے وہ اگر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے, اگر انگلی سے اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا دے, اگر مصطفیٰ انگلی سے اشارہ کرے تو درخت چل کر آتا ہے. یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہاری روح کا اختیار صرف تمہارے جسم پر ہے, ہماری ارواح کا اختیار پوری کائنات پر ہے. جس کا پاور ہے اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے خیبر کے دروازے کو جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا. جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا, جس کو 300 کے قریب لوگ کھولتے ہوں. فرمایا بلکہ میں نے روحانی طاقت سے اکھاڑا تھا. ہمارا عقیدہ ہے مولا نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, علی نے اشارہ کیا تھا. اس کا دروازہ اکھاڑا تھا کہ جب یہودی کو پتا چلا کہ ایک ہے جس نے مرہم کو بچھاڑا ہے, جس نے انتر کو بچھاڑا ہے, مدینہ خاص ڈھونڈنے آیا تو وہ شخص ہے کون جسے دیکھوں, جو ایک دن میں ایک بکرا کھا لے, جو اونٹنی کا بچہ اٹھا لے. ایسے ایسے بہادروں کو مذاق نہیں تھی کہ جن کو دیکھ کے سارے بھاگ گئے تھے, اور صرف مولا علی ان کے مقابلے میں گئے تو کہے دیکھوں تو صحیح ہے کون. اور جب مدینے میں آیا
تو اس نے کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. مدینے والے علی کو حیدر کے نام سے نہیں جانتے، وہ علی کے نام سے جانتے تھے. کہ کون حیدر؟
کہ جس نے مرحب کو بچھاڑا، جس نے انتر کو بچھاڑا. کہ علی کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں علی، علی نام ہے. کہا علی.
کہا فلاں مسجد میں جاؤ گی، مسجد میں بیٹھا ہوگا. یہ مسجد میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ مولا کا نحیف سا بدن، کمزور سا بدن، مصلے پر بیٹھے ہیں، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے. بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ یہ علی ہے. کہتے ہاں یہ علی ہے. مولا کے پاس جاتا ہے، کہتے مجھے یقین نہیں آتا اس نحیف سے بدن نے مرحب و اندر کو بچھاڑا. امام فرماتے میں نے بدن کی طاقت سے نہیں، روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا.
بدن پہ ناز اور کریں جنہیں بھاگنا ہے.
کہ ہم روحانی طاقت رکھنے والے ہیں، اور جب انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اب انسان کو خدا پاور عطا کرتا ہے. کئی غیر معصوم بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو صاحب کرامت ہیں.
کرامت کہاں سے آتی ہے؟
ہاں ان کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں، لوگوں کی حقیقی شکلیں دیکھتے ہیں. طی العرض کی طاقت، آیت اللہ العظمیٰ نے خود کی صاحب کرامت. کہ انہوں نے تقریر کی، تبلیغی تقریر، اور لوگوں کو کہا بھائی اگر صاحب ولایت اور کرامت بننا ہے تو اپنے اعضاء کو حرام سے بچاؤ. تو ان کی مجلس میں ایک سرکاری شاہ کا ملازم بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ تنخواہ، یہ رشوت، ظالم کے انڈر کام کرنا. تو مجلس کے بعد ان سے ملا، قبلہ واقعہ کبھی حرام ہے، اگر تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ، کبھی بھی تمہیں یہ ولایت، جس ولایت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا، تو کائنات میں آیا تاکہ ولی خدا بنے، تو کائنات میں نوکر بننے نہیں آیا، نفس کا نوکر بننے نہیں آیا، تو کائنات کے کمالات کو حاصل کرنے آیا. تیرا ہدف یہ ہونا چاہیے میں سلما بنوں، میں مالک اشتر بنوں، میں سمے تمار بنوں، میں حبیب ابن مباہر بنوں. یہ ہدف خلقت ہے کہ انسان ان کمالات تک پہنچ. اگر امام فرماتے 313، اس کا مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کو امام کے ساتھ متصل کریں گے، مقدس اردبیلی جیسے، سید ابن طاووس جیسے لوگ، بحر العلوم جیسے لوگ، جنہوں نے خود کو امام زمانہ کیسے متصل کیا. پر میں جب تک ان چیزوں سے بچو گے نہیں، اعضا کو پاک نہیں کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج کے بعد جتنا میرا مال ہے، وہ نوکری ہے، وہ سرکاری گاڑیاں ہیں، جو حرام کے مال سے کمائے وہ واپس کر دوں گا. گھر آیا، بیٹوں کو کہا بھائی آج کے بعد حلال ہی حلال ہے، سارے مزے ختم، گاڑیاں واڑیاں جو تم نے ساری آج تک گھومے ہو، آغا نے کہا ہے کہ سب کچھ حرام ہے. بیٹا پریشان ہوتا ہے کہ مولوی نے باپ کو کیا کہہ دیا، سارے مزے ہمارے ختم. آج لوگ علماء کے دشمن بن جاتے ہیں. ایک جگہ پہ ایک مولانا تبلیغ کرنے گئے کسی گاؤں میں، کہ لوگوں جو زنا کرتا ہے وہ علی کا عاشق نہیں ہوتا، جو رشوت لیتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. کہتا ہے مجلس پڑھی اور نیچے مجلس کے باندھی نہ قبلہ، یہ چیزیں نہ پڑھیں. مجلس کا مطلب ہے کہ فضائل علی ہوں اور مصائب علی، یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ کہ بھائی پڑھ میرا ہوں، تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ بعد میں پتا چلا اس کے اندر وہ عادتیں تھیں، لوگ کہہ رہے تھے کس مولوی کو بنائے، خلاف تیرے ہی پڑھ رہا ہے. مجھے بعد لوگ کہتے ہیں مولانا وہ فلاں لوگ ہیں آپ کو نہیں بلاتے. میں کیوں نہیں بلاتے؟ اب مجلس حرام کے پیسے سے کرواتے، میں حرام پہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے اب اس کو بلائے تیرے ہی خلاف پڑھ رہا ہے نا. تو کیونکہ اگر حب ذات ہو میرے دل میں، بعض لوگ مجلسیں بھی اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو، تاکہ دکھایا جائے. بعض لوگ خیرات بھی اسی لیے کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، مثلاً فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو کھلا دیا. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں، پوری زندگی مولا یتیموں کو کھلاتے رہے، جب تک علی زندہ تھے کسی یتیم کو بتا بھی نہیں تھا کھلانے والا کون ہے.
یہ سارے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس ولایت علی المومنین تک آئی نہیں ہے. اس پہ گفتگو کروں گا کہ انسان ایسا کیوں بنتا ہے. تو انہوں نے کہا اس مولوی نے، یہ تو ہمیں روڈ پہ لا دے گا، بابا نوکری بھی چھوڑ دیں گے، زیادہ سے کام میں چلے جائیں گے، یہ بھی رائے حلال میں دیں گے، وہ بھی رائے حلال میں. بیٹے نے کہا میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا. کس نے کہا؟ کہا بھائی آیت اللہ علیہ وسلم نے خود کی نے کہا یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، میرے ڈال کتنے سال رہو گے دنیا میں، آخرت بناؤ۔ یہ نکلا پسٹل لے کے کہ میں آگا نخودکی کو قتل کر دوں گا، نہ رہیں گے نخودکی نہ میرے باپ کو کوئی ہدایت دینے والا رہے گا۔ تو نکلے آگا نخودکی مسجد سے، یہ مسجد میں گیا نماز پڑھی آگا کے پیچھے پسٹل کو چھپا کر، اور جیسے آگا نخودکی مسجد سے نکلے گلی سے جانے لگے، اپنی گلی گھر کی گلی کے قریب ہونے لگے، یہ پیچھے پیچھے چھپتا چھپتا ان کے پیچھے آ رہا تھا، بس اب ان کے پیچھے آنے ہی والا تھا۔ آگا نخودکی نے دیکھا نہیں وہیں سے کا جوان چھپ کے کیوں آ رہا ہے، اگر مارنا ہی ہے تو تو علی والا میں بھی علی والا سامنے آ کر، پیچھے سے چھپ چھپ کے کیوں آ رہا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، کل میں نے کہا تھا نا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اس کے دشمن کے دل میں بھی خوف ڈال دیتا ہے۔ اگر تو خدا سے ڈرے گا دنیا تجھ سے ڈرے گی، نہ اسلحے کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے، ایک عجیب ادب خدا تیرے دل میں ڈال دیتا ہے، ایک عجیب ہیبت خدا تمہارے وجود میں ڈال دیتا ہے کہ ہر گنہگار کیا کرتا ہے تجھ سے ڈرتا ہے۔ کہ جیسے آگانے کا باہر آ جا، یہ جوان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے، پسٹل میرے ہاتھ سے گر گئی، مڑ کر دیکھا اپنا ہاتھ اٹھایا میرے محاسن پہ لگایا، مجھے پیار کیا، کفلا کا بیٹا ہے نا، علی کے جانے والے کا بیٹا ہے نا، کہ یہ بتا حسین سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے مبہوت کھڑا تھا میں نے، کہا کیوں نہیں کروں گا، میں شیعہ ہوں۔ کہا کہ حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ کہا کیوں نہیں کرنا چاہوں گا؟ کہا میرے لال آنکھوں کو بند کر۔ کہتا ہے اس نے آنکھوں کو بند کیا، آغا نخودکی نے اس کا ہاتھ لیا، تین چار سیکنڈ کے بعد کا آنکھوں کو کھول، کہ جب آنکھیں کھولی دیکھا حسین کا حرم سامنے، کہ خاموشی کے عالم میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ کہ آغا نے چار پانچ سلام دیے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ اور میرے لال علی سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہ علی کی زیارت کرنا چاہے گا؟ میں نے کہا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ کہ آنکھوں کو بند کر۔ کہا میں نے آنکھوں کو بند کیا، پھر جب آنکھیں کھولیں تو علی کے حرم کے سامنے تھا۔ کہا پھر کہا کہ مدینے جانا چاہتے ہو، نبی کی زیارت، جنت البقیع کی زیارت؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ کہا پھر کہا آنکھوں کو بند کر، میں نے آنکھوں کو بند کیا، پھر جناب سیدہ کی قبر، رسول خدا کی قبر، پھر آنکھوں کو بند کیا، پھر اسی گلی میں آ گئے۔ کہا اب یہ بتا ایسی ولایت چاہیے کہ ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائے، ایک لمحے میں مدینے، یعنی ولایت ہوگی تو وجود میں پاور ہوگا، وہ خود کو بھی لے جاتے ہیں، جس کے پاس یہ ولایت اہل بیت آ جاتی وہ کسی اور کو بھی لے جاتے ہیں۔ وہ جوان قدموں میں گر گیا، کمالے دنیا کی دولت کیا کروں گا جب عشق علی کی دولت مجھے مل چکی ہے۔ یہ پاور آف ولایت ہے، اگر انسان خود کو نیک کر لے، صالح کر لے، بھائی آزمانے میں کیا ہے؟ آنسو فرماتے من اخلص اللہ اربعین یوماً، جس نے چالیس دن خود کو اللہ کے لیے خالص کیا۔ اصل ہے ایک مرتبہ علم ہے، پھر علم عمل میں بدلتا ہے، پھر عمل خلوص میں بدلے۔ آپ مجلس میں آئے، آپ نے سنا نماز شب اچھی چیز ہے، یہ علم ہوا۔ رات کو گھر گئے، آپ نے نماز پڑھی، یہ عمل ہوا۔ اب جب نماز پڑھی، اب دعا کرو خدایا جو پڑھا ہے اس میں خلوص عطا کر۔ مجلسیں بہت لوگ سنتے ہیں، نوحیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، مجلسیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہے کہ نہیں؟ میں جو کر رہا ہوں کیا خدا کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں یا پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں؟ تو جب جو چالیس دن اللہ کی آواز آتی ہے، چالیس دن خلوص سے دل سے زندگی ایسی گزارے جو صرف پروردگار عالم کے لیے گزرے، فرماتے ہیں خدا اس کے دل پر ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشموں کو کھول دیتا ہے، یہ بندہ حکیم بن جاتا ہے۔ اس درجے پر اہل بیت ہمیں لے جانے آئے، اس ولایت پر دنیا کو لے جانے آئے تھے کہ مولا شب عاشور فرماتے ہیں میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ کن کے لیے کہا؟ پہلے کہا جس کو جانا ہے چلا جائے، جب سب چلے گئے۔ اگر مولا پہلے دکھاتے کہ جنت دیکھو، 4500 کا لشکر بیٹھ جاتا۔ پہلے امام نے آزمایا کہ دیکھوں موت کا خوف دل سے نکالیں، اولاد کی محبت دل سے نکالیں، مال کی محبت دل سے نکالیں۔ ایک ایسا بھی کربلا میں تھا، کہتے ہیں صبح تک بھی رکا لیکن پھر بھی اولاد کی محبت تھی، کہ مولا میرے بچے بھوکے ہیں، تھوڑی دیر بس جاؤں بچوں کو کھانا لے کر کوفے میں، مولا غریبی تو آ جاتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں جاؤ، لوٹ نہیں پاؤ گے، پوری رات تم نے دیکھا، حجت الہی تجھ پر تمام ہو چکی ہے، لیکن اس حجت خدا کی بات کو نہیں سنتا چلا جاتا ہے۔ اور جب واپس آتا ہے حسین کا لاشا ماما ہو چکا تھا۔ دیر اگر ہو گئی میرے عزیز، یہ وقت کبھی واپس نہیں آتا، پلٹ کے نہیں آتا، کیونکہ مرنے والے مر چکے ہیں، آپ ان سے کچھ پوچھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہی مردے قبروں سے اٹھتے اور آپ کو بتاتے، تو آپ کو بتاتے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کا وقت کس طرح سے ضائع کیا۔ اگر ہم اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت علی ابن ابی طالب میں زندگی گزارتے، ہماری دنیا بھی سنور جاتی، ہماری آخرت بھی سنور جاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج صرف ابتدائے طہارت جو اہل بیت نے بتائی، کیونکہ میں گنواتا ہو جاؤں جو لوگ نہیں تھے پہلی مجلسوں میں، پہلی چیز فاطمہ کیا کرو، ہمارا مومن اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، اس کے بعد ہمارا چاہنے والا ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کے بعد فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، جسم کے بعد اپنے اعضا کو پاک رکھتا ہے، آنکھوں کی نجاست سے بچتا ہے، زبان کی نجاست سے بچتا ہے، لقمہ حرام کی نجاست سے بچتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے وجود کو تباہ کرتا ہے۔ اب جب آپ نے لقمہ حرام بھی چھوڑ دیا، آنکھوں سے نگاہ حرام بھی چھوڑ دی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، تہمت نہیں کی، لوگوں کو لڑایا نہیں، جھگڑایا نہیں، اب مومن کہے گا پاک ہو گیا؟ نہیں۔ اب تیسرا دروازہ ہے ولایت اہل بیت۔ پہلا دروازہ طہارت ظاہری، دوسرا دروازہ طہارت باطنی، اعضا کی طہارت، تیسرا دروازہ یہ ہے کہ فرمایا جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ لا یعنی چیزوں سے دوری کرتا ہے۔ کیا مطلب لا یعنی؟ ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کام جو فضولیات میں شمار ہوتے ہیں، ان چیزوں سے دوری کرتا ہے۔ امام کا واقعہ سنیے کہ فضولیات کیا ہے۔ ایک شخص کو جب کربلا میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، یہ ایمان کا تھوڑا اعلیٰ درجہ ہے، اس پر آنا واقعی عوام الناس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن انسان اگر کرنے پر آئے کیوں مشکل نہیں۔ صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جب امام کی زیارت ہوئی، کہتا ہے کہ 40 شب بدھ میں نے محنت کی تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور جب مولا کی زیارت ہوئی، اب ظاہر ہے شروع میں اس نے پہچانا نہیں کہ میرا مولا ہے، امام آ کر بیٹھے، عرب آپ کو پتہ ہے قہوہ پیتے ہیں، تو کہہ رہا میں قہوہ پی رہا تھا، میں نے کہا ہے سید عیال میں دین، اے بزرگوار آپ بھی قہوہ پیو، تو کہتے امام نے فرمایا ہم ان فضولیات سے دور ہیں، ہم ان فضولیات سے دور ہیں، یعنی جس کا میرے وجود کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ چائے کی عادت انگریز ہمیں ڈال کے گئے، لیکن یہ بھی ایک اور چیز ہے، فرماتے ہیں اگر جسم کو عادت ہو جاتی ہے انسان پھر رہ بھی نہیں سکتا، وہ ایک الگ کلچر ہے، اگر عادت ہوگی آپ نہیں پئیں گے سر میں درد ہوگا تو زندگی کے معاملات کیسے ہوں گے۔ لیکن جو جوان کو ان چیزوں کی عادت ہے ہی نہیں، تو خود کو ایسی چیزوں میں مت ڈالے جس کا نہ جسم کو فائدہ ہے، جس کا نہ روح کو فائدہ ہے۔ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا پیتے ہیں، پان ہمیشہ منہ میں رکھتے ہیں، تو اب عادت ہو گئی، اب چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ بلڈ میں نکوٹین چلا جاتا ہے، اب واقعی ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جو جوان ابتدائی مراحل میں، ایسے دوستوں سے بچے، ایسی دوستیوں سے بچے، ایسے ماحول سے بچے، وہ خاتون جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی کرے گی، اس کو اولاد ہوگی، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے فضولیات سے دور ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے جن کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول خدا ایک جوان کو دفن کر کے آئے، خود اس کی قبر میں اترے، اترنے کے بعد اس جوان کو لٹایا اور واپس آئے، اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا تو جنتی بن گیا، نبی نے کہا تجھے کیسے پتا چلا جنتی بن گیا، یہ علم تو پروردگار عالم ہے، کہا آپ اس کی قبر میں لیٹے ہیں، کہا میں نے دعا کی ہے، لیکن یہ مت کہا کرو کہ میرا بیٹا جنتی بن گیا، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ ماں جیسے نبی کے دربار سے نکلی، ایک مرتبہ رسول کے چہرے کے آثار بدلے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ابھی ابھی قبر اس جوان کو فشار دے رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو نیک تھا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو روزے دار تھا، ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ لا یعنی چیزوں میں خود کو بہت مشغول رکھتا تھا، صبح سے شام تک ایسی محفلوں میں، ایسی جگہوں پہ بیٹھ جاتا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
علی والا ہمیشہ خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھتا ہے یا ایسے کاموں میں مشغول رکھتا ہے جس سے اس کی دنیا بنے, جس سے اس کی آخرت بنے. اب آپ رمضان کے مہینوں میں کتنا ہم لایعنی کاموں مصروف ہوتے ہیں, پوری پوری رات جوان کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں. بھائی ایک گھنٹہ انف ہوتا ہے باڈی کے لیے, ہاف این آور انف ہوتا ہے, لیکن پوری پوری رات لایعنی کاموں میں مشغول رہے اور جو مقصد اور ہدف روزہ تھا کہ انسان کو روحانیت ملے, وہیں پہ سحری کر کے پھر اٹھتا کب ہے؟ چار بجے پانچ بڑے شہزادہ اٹھ رہا ہے, نماز ظہر بھی وقت پہ نہیں پڑھی, سب کو چھوڑ دیا. فرماتی ہے لا یعنی کاموں پر ہے, یہ بھی اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ عذاب الہی کو کریٹ کرتے ہیں. لیکن فرمایا جو زندگی ایسی گزارے جیسی اہل بیت نے کہی, امام فرماتے جب ملک الموت کو دیکھے گا, ملک الموت کا چہرہ مومن کے لیے اتنا حسین ہوگا, فرماتے چالیس ماؤں سے زیادہ اس کی محبت تیرے دل میں آ جائے گی. چالیس ماؤں سے زیادہ. ایران کے واقعات کافی ہیں لیکن آج وقت نہیں ہے, جنہوں لوگوں نے دیکھا ہے فرماتے اتنی لذت اور اتنا عشق اس ملک الموت کا آ جاتا ہے. اور ملک الموت کو دیکھنے کے بعد جب علی کی زیارت کرے گا, آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سختی بہت کرتا تھا, بیوی بچوں کے ساتھ سختی بہت کرتا تھا. خواب کے عالم میں دیکھا کہ میں مر چکا ہوں, میرے بدن سے روح نکلی ہے اور لے جانے والے میرے بدن کو قبر میں لٹاتے ہیں. اچانک میں نے کیا دیکھا, میرے قبر میں ایک سفید رنگ کا کتا میرے قریب آ رہا ہے. کہتا میں نے محسوس کیا میرے اخلاق کی سختی کا نتیجہ ہے, اتنا خوف آ رہا تھا اس کو دیکھ کر. لیکن کہتا ہے آخر میں نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی میری قبر میں تشریف لا رہے ہیں. امام نے فرمایا مرزا شیرازی گھبراؤ نہیں, ہم اس کو تجھ سے دور کر دیں گے. جس نے زندگی ایسی گزاری ہے اہل بیت کے کہنے پر, معصوم فرماتے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ زیارت علی ابن ابی طالب. وہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب آئے وہ وقت کہ میں علی کی زیارت کروں, حسین ابن علی کی زیارت کروں. وہ منتظر رہتا ہے کہ ایک دن میرا سر زمین پہ پڑے اور میں بھی وہ منظر دیکھوں جو جون نے دیکھا تھا, جو شہید نے دیکھا تھا, کہ سر امام حسین کی گود میں پڑا ہوا تھا. جناب حر کا سر کس کی گود میں تھا؟ آقا حسین ابن علی کی گود میں تھا. آقا مرعشی نجفی فرماتے ہیں امامزاد احمد تو سامرہ کے راستے میں آتے ہیں, میں وہاں پر غار میں جاتا تھا اور دعائیں پڑھتا تھا امام زمانہ کی زیارت میں سے. وہ علاقہ ابھی کلیئر ہو چکا ہے, پہلے وہاں پہ دشمنان اہل بیت ناصبی بہت رہتے تھے. کہتے ایک رات میں عبادت کر رہا تھا, اچانک ایک ناصبی نے مجھ پہ حملہ کیا خنجر سے. میں مصلی پر بیٹھا تھا, میں نے کہا بس میں مر گیا. کہتا بس خنجر مارنے ہی والا تھا, وہاں پہ ایک نور چمکا, اس نور کی شدت یہ تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا, مجھے کچھ یاد نہ رہا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے کیا دیکھا, میرا سر امام زمانہ کی گود میں پڑا. ایسے ایسے علماء آپ کے گزرے, ان کا وصیت نامہ پڑھ کے لوگوں کو ہدایت مل گئی. تو میرے عزیز جب تک ولایت عملی کے میدان میں داخل نہیں ہوتے تب تک نہ تمہاری دنیا سنورتی ہے نہ تمہاری آخرت سنورتی ہے. تو اسی ولایت عملی کا ایک دروازہ گریا بر حسین ابن علی ہے, امام حسین بن گریا ہے. فرماتے ہیں گناہوں کی میل کو حسین کے گریے کے آنسو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی اگر وہ امام حسین کے گریا کرے, اللہ کا وعدہ ہے میں ایک آنسو کے بدلے پوری جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہوں. اتنا اثر ہے گریہ امام حسین. اور اثر کیوں نہ ہو, جس حسین نے اپنے رب کے سب کچھ لٹا دیا. جب کسی عالم کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک آنسو میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے, راستے سے جا رہا تھا امام سے ملاقاتی, واقعہ لمبا ہے, خلاصہ امام نے اسے یہ کہا کہ یہ بتا کہ حسین نے کیا کچھ خدا پہ نہ لٹایا, اپنی جان لٹا, اپنا مال لٹا, بہنوں کی چادریں لٹا دی. ہمارے استاد کہتے تھے کہ لوگوں کو محسوس کرواؤ کہ امام حسین پہ گزری کیا تھی. کا مجمع سے کہو کہ اگر مجمع میں سے کسی کا چھ مہینے کا بچہ ہونا, میں صرف اتنا کہوں کہ اپنا بچہ لاؤ میں اس کے چار بال کھینچ کے نکال دوں, صرف اتنا کہوں, زیادہ تمہارے بچے کو تکلیف نہیں ہوگا. چھ مہینے کا بچہ لاؤ میں چار بار اس کے کھینچ کے نکال دوں.
تے کوئی مومن برداشت نہیں کرے گا. اب تصور کرو روبات کے دن پہ کیا ہو. معصوم یہاں فرماتے امام حسین کا رنگ گندمی تھا. فرماتے میرے بابا کے سارے بال کالے تھے لیکن لشکر یزید والے کہتے ہیں کہ جب اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے امام حسین ڈیڑھ گھنٹے میں حسین کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. مسائل پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا کربلا کے ماحول کو محسوس کرو. کربلا میں ہو کیا رہا تھا, اہل بیت پہ گزر کیا رہی تھی. فرماتے ہیں جب خیام حسینی لگے دو رنگ کے خیمے تھے. کچھ خیمے وہ تھے جو بالکل جن کا رنگ کالا تھا, کچھ خیمے ایسے تھے جو سفید رنگ کے تھے اور کالی لکیریں تھیں. عقیل کی اولاد سیدہ زینب کے بچے, 60-70 بچے کربلا میں موجود تھے اور خیموں کا جو کپڑا تھا وہ ریشمی تھا جس میں پانی اندر داخل نہ ہو جائے. جو کربلا گرمیوں کے موسم میں وہ جانتے ہیں. فرماتے وہ عاشورہ ایسی تھی کہ سورج کے وجود میں جتنی گرمی تھی اس نے اس دنوں کربلا میں اپنی گرمی کو بچھا دیا تھا. اب تصور کرو بچے بھوکے بھی ہوں پیاسے بھی ہوں. بی بی زینب فرماتی ہیں کہ جب یہ لشکر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اس حالت میں یہ ملعون کھانا کھا رہا تھا. علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں, ننھے سے بچے کھڑے رہے. تصور کرو ایک بچہ ہو جس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور تو اس کے سامنے کھانا کھا رہا. اس بچے پہ کیا گزرے. فرماتے ملعون کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں رکھ لیں, کھانا بھی کھا رہا تھا, لقمے بھی چبا رہا تھا اور پوچھ بھی رہا تھا یہ کس کا سر ہے, یہ کس کا سر ہے, یہ کس کا سر ہے. فرمایا جب سروں کو دیکھتا گیا ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ حسین کے بڑے بیٹے اکبر کا سر ہے. تو ظالم نے کھانا چھوڑا, اس نے کہا کہ کس نے کہا تھا حسین کو شہید کرو. کہا کہ حاکم امیر آپ نے کہا تھا حسین کو قتل کرنا ہے. کہتا حسین کو قتل کیوں کیا, اگر پہلے میں نے اکبر کو دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی حکم نہ دیتا کہ حسین کو قتل کرو. جس کا جتنا خوبصورت بیٹا ہو اس کی موت کے بعد خود ہی مر جاتا. فرماتے ہیں خیموں میں جب مشک رکھتے تھے تو مشک کے نیچے گھاس رکھی جاتی تھی. جب حضرت عباس مشکیزے کو لے کر گئے نا تو جہاں پہ مشک پڑا تھا ظاہر ہے گھاس تھوڑی گیلی ہو جاتی تھی. بی بی زینب فرماتی میں خیموں میں جاتی تھی کیا دیکھتی تھی, بچوں نے قمیصوں کو اوپر کیا ہوا ہے اور اپنی شکم کو اس گھاس پہ رکھا ہوا ہے, تھوڑی سی ٹھنڈک ان کے وجود میں. مقتل کے جملے ہیں. بی بی ایک خیمے میں جاتی, ایک ننھا سا بچہ تھا, بچے بہت تھے کربلا میں. اس نے کہا پھوپھی اماں پیاس بہت لگی ہے, شاید جو عقیل کے بچوں کا خیمہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا پانی ہو. اب بی بی زینب کو تو پتہ ہے کہ پانی تو ہے نہیں لیکن خیموں سے خیموں میں راستے تھے. بی بی نے بچے کے دل کو رکھنے کے لیے اس بچے کو خیمے کے اندر لے گئی. اب جیسے جیسے بی بی خیموں سے گزرتی تھی دو بچے اور آ جاتے تھے, تین بچے اور آ جاتے تھے, چار بچے اور آ جاتے تھے. بی بی زینب فرماتی ہے 25 بچے جمع ہو گئے لیکن جب خیمے میں پہنچی کسی بھی کوزے میں پانی نہیں تھا. بی بی زینب فرماتی ہے کہ بچوں کے پانی نہ دینے سے زینب کو اتنا شرم آ رہا تھا, کروں تو کیا کروں. فرماتے جانے کا وقت ہوا, امام حسین نے کہا کہ بہن زینب میں میدان میں جانا چاہتا ہوں, آخری وقت ہے, میرا بچہ لا دے. حسین اپنے بچے کو جی بھر کے دیکھ لے. فرماتے ایک مرتبہ بی زینب نے علی اصغر بلایا, امام حسین نے جیسے گود میں لیا تو اصغر زار و قطار ہو رہا تھا.
بہن زینب اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ بھیا حسین بہت پیاسا ہے، رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے.
ذرا اس کو محسوس کرو، ایک عورت کا دودھ کب خشک ہوتا ہے؟ کیونکہ اتنے خیموں میں لاشیں آئے، اتنے لاشیں آئے، بیبیاں ہر لاشے پہ روتی تھی، نوحا پڑتی تھی. ایک تو رونے سے اتنا آنکھوں سے پانی آتا ہے، جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے. دوسرا گرمی اتنی تھی، انسان کے بدن سے پسینہ آتا ہے، وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. فرمایا اب رباب کے بدن میں دودھ رہا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ رباب کا بچہ مر نہ جائے. سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ روتا تھا، بی بی رباب اپنی قمیض سے اس بچے کو ہوا لگاتی تھی، شاید میرے لال کو تھوڑی ہوا لگ جائے، میرا لال بچ جائے. اگر میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، مجھے نہیں پتا اللہ جانے مجھے سیدہ زہرا کی مصیبت یاد کیوں آ رہی ہے. بی بی کا بھی ایک بچہ گرا تھا جس کی عمر 6 مہینہ تھی اور شکا پہ تھا. یہ جملہ مائیں بہتر سمجھیں گی، جو بچہ شکم میں ہو اور سخت ہو جائے، مصیبت یہ بھی ماں کے لیے بڑی مصیبت ہے، 6 مہینہ ایک بچے کو شکم میں رکھ کے پالا ہے. لیکن اگر وہ بچہ مر جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ماں مصیبت بھول جاتی ہے. لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہو، جس کو ماں نے سینے سے لگایا ہو، جس بچے کے نخرے ماں نے اٹھائے ہو، اگر وہ بچہ نظروں کے سامنے پارا پارا ہو جائے، یہ بات برداشت نہیں ہو تو سلام کریں اپنے مولا کی غربت پہ. السلام مولا
نن سے بچوں
آنکھوں پہ جب روشنی پڑتی ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. کسی نے کہا حسین قرآن لایا, اس سے پہلے مولا نے قرآن کو سر پہ رکھا تھا. اے لشکر یزید تجھے قرآن کی قسم ہے. کہ حسین پھر قرآن لایا, ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو ہاتھوں بلند کیا. یزیدی کہتے ہم نے دیکھا ننھے سے بچے کا ننھا سا منہ ہے, اب بچے میں رونے کی طاقت بھی نہیں رہی, ننھی سی زبان کالے. فوج یزید اگر دشمنی ہے تو حسین سے ہے, بتا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. ابھی حسین کا کلام ختم نہیں ہوا تھا, ایک مرتبہ ظالم نے تیر پھینکا. تیر شعبے والا تیر تھا جس کا وزن علی اصغر کے بدن سے زیادہ تھا. اصغر کی گردن میں لگا بدن نرم تھا لوہا سخت تھا, گردن کو کاٹتا ہوا حسین کے بازو کا درد بھی کیا. کربلا کرا بھی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے بچے کو تیر لگا, ماں نے جو سفید کپڑا باندھا تھا حسین نے کپڑا کھولنا شروع کیا تاکہ میرے بچے کو تڑپنے میں تکلیف نہ ہو. زینب سمجھی حسین اصغر کو پانی پلا کر لایا ہے, لیکن جیسے امام حسین کو دیکھا چہرہ خون سے رنگین ہے, محاسن خون سے رنگین ہے, علی اصغر کے ننھے سے قدم. مرتبہ رب آپ نے دیکھا زینب کی چادر پہ خون کے نشان. بڑی حسرت سے حسین نے علی اصغر کی ننھی سی قبر بنائی. میں کہوں گا کاش حسین علی کی طرح 40 قبریں بناتے, لیکن ہائے حسرت سے حسین کہتا ہے جب ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا, جب سروں کو گرا گیا ایک سر کم تھا, میرا سر کہاں ہے؟ ایک ایک بی بی سے پوچھا بتا حسین نے اصغر کو کہاں دفن کیا تھا؟ اب ماں کیسے بتائے میرا اصغر کہاں ہے؟ ظالموں نے حکم دیا چالیس گھوڑ سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزے زمین میں لاتے تھے، رباب کا کلیجہ سکینہ کا کلیجہ، ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا ایک ننگی سیدھا، سامنے لایا کہ تو نے نہیں بتایا تھا، اب میں تیرے سامنے